السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. وقال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. حضرات محترم، آج خطبہ جمعہ کا جو عنوان آپ نے پڑھا ہوگا یا دیکھا ہوگا، پاکستان کی منزل اسلامی نظام عدل اجتماعی، مگر کیسے؟ پاکستان 1947 14 اگست کو قائم ہوا، اس سے پہلے اس خطہ زمین پر پاکستان کے نام کی کوئی ریاست، کوئی ملک موجود نہیں تھا. یہ مطالبہ کر کے حاصل کیا گیا، ایک سٹرگل ہے، ایفرٹ ہے، تحریک پاکستان تحریک چلی ہے، جس کے نتیجے میں ایک آزاد خطہ ملا. کیوں خطہ ہم نے حاصل کیا، کیوں تحریک چلائی، مقصد کیا تھا، منزل کیا تھی، کیا چیز اچیو کرنی تھی، ذرا ماضی کی طرف نگاہ ڈال کر اس کو بھی یاد کرنا ہے. پاکستان کس لیے قائم ہوا تھا، اور اگر اس کا قیام نظام عدل اجتماعی کے لیے تھا، اسلام کا نظام عدل اجتماعی، کچھ لوگ اس کے اندر شک کرتے ہیں، لیکن امر واقعہ ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا. ہندوستان میں رہتے ہوئے ہمیں یہ مسئلہ نہیں تھا کہ ہندوستان میں اگر ہم ہندو کے تحت رہے اور ایک آزاد ریاست کل ہند قائم ہو گئی تو ہمیں نماز پڑھنے سے روک دیا جائے گا، یہ مسئلہ نہیں تھا. اس سے پہلے انگریز کے دور میں بھی نمازیں تھیں، مسجدیں تھیں، اذانیں ہوتی تھیں، لوگ حج کے لیے جاتے تھے، روزہ رکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. تو انگریز کے جانے کے بعد یہ پابندی کیسے لگ سکتی ہے کہ مذہبی آزادی تو ہمیں حاصل رہے گی؟ اس کا تو اندیشہ نہیں تھا کہ مذہبی آزادی ہم سے چھن جائے گی. آج بھی بھارت کا مسلمان انتہائی اقلیت میں ہے، لیکن مذہبی آزادی اسے حاصل ہے. پھر کیا تھا؟ اپنی بنیادوں پر ہم ہندو سے بنیاد سے مختلف ہیں. ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان، ہماری عبادات، ہماری رسومات، ہمارا نظام معاشرت، نظام سیاست بالکل الگ ہے. ہم اپنی بنیادوں پر ایک معاشرہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اٹھانا چاہتے ہیں، جو اسلام کی تجربہ گاہ ہوگا، جو اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات اس کا ایک نمونہ بنے گا. یہ نہیں کہا گیا تھا کہ وہاں ہم مسجدیں بنائیں گے تاکہ نمازیں زیادہ پڑھیں، نہیں. پاکستان کا آئین کیا ہوگا؟ قرآن حکیم 1400 سال پہلے طے ہے. بات تو آئین کی ہو رہی ہے، دستور کی ہو رہی ہے، نظام عدل اجتماعی کی ہو رہی ہے، سسٹم آف سوشل جسٹس کی ہو رہی ہے. آج آپ کو معلوم ہے 65 سال گزر چکے ہیں جس مقصد کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا تھا اس کے حصول میں نہ صرف کامیابی نہیں ہوئی ناکامیاں بلکہ وہ منزل اب پہلے سے بھی زیادہ دور نظر آ رہی. بدقسمتی یہ اگرچہ جدوجہد ہو رہی ہے کوشش ہو رہی ہے یہ نظام عدل اجتماعی کیسے قائم ہوگا یہ آج کا سوال ہے. اس بات پر کوئی بہت ہی ڈھیٹ شخص ہو تو وہ یہ کہے گا کہ پاکستان اسلام کے نام پہ نہیں بنا. اور بدقسمتی سے ہمارے دانشوروں میں ایک طبقہ ایسا موجود ہے جو ڈھٹائی کے ساتھ یہ کہتے ہیں. کوئی دو قومی نظریہ نہیں تھا, اگر نہیں تھا تو پاکستان کا مطالبہ کیوں کیا گیا؟ ہم نے کہا ہندو الگ قوم ہے, پاکستان الگ, اسلام مسلمان الگ قوم ہے. ہم ہندو کے ساتھ ایک قوم کی حیثیت سے نہیں رہ سکتے, ہمیں الگ خطہ زمین چاہیے. ہم اس وطنی قومیت کے قائل نہیں ہیں کہ ایک ٹیریٹری کے اندر رہنے والے سب ایک قوم ہیں. آج کل کا جو اصل نظریہ وطنیت ہے جس پر اقبال نے کاری ضرب لگائی تھی کہ اس دور میں میں اور ہے, جام اور ہے, جم اور, ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور کے, مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور, تہذیب کی آزر نے ترشوائے سنم اور, ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. اس کی بنیاد پر تو تحریک پاکستان چلی ہے. ہم وطنی قومیت کو نہیں مانتے. وطنی قومیت کی بنیاد نسل, زبان, جغرافیائی حدود. مسلمان کسی نسل سے ہوں, کوئی زبان بولتے ہیں, وہ ایک قوم ہے. ہمیں اس قوم کے لیے ایک الگ خطہ زمین چاہیے. یہ مطالبہ ہی بنیادی طور پر بتا رہا ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے, ورنہ تو مطالبہ کرنے کا جواز ہی کوئی نہیں. لہذا یہ تو ڈٹائی کی انتہا ہے کہ کوئی شخص کہے کہ اسلام کے نام پہ نہیں بنا. سورج نصف النہار پہ چمک رہا ہو اور کوئی ڈھیٹ کہے کہ مجھے نہیں پتا, مجھے ثابت کرو, میں نہیں مانتا, یہ تو وہی بات ہے. اور منزل صرف یہ نہیں تھی کہ وہاں مسلمانوں کو مذہبی آزادی ہوگی, نظام عدل اجتماعی کا قیام. اسلام کا تصور بھی اکثر لوگوں کے نزدیک ایک مذہب کا رہ گیا ہے. مذہب کی سطح پہ کچھ رسومات ہیں, کچھ عقائد ہیں, کچھ موڈ آف ورشپس ہیں, کچھ ریچولز ہیں, بس. اور باقی اجتماعی نظام وہ تو سیکولرزم کی بنیاد پر ہوگا, وہاں مذہب کا کوئی دخل نہیں ہے. آج کی سوچ تو یہ ہے ساری دنیا کی. لیکن اسلام وہ تو ایک کامل دین ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے, اس کے اندر ایک پورا سسٹم آف سوشل جسٹس ہے. اور ہر رسول کو وہ نظام دیا گیا تھا اور کامل ترین شکل میں ملا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. سورہ حدید کی آیت میں نے شروع میں تلاوت کی ہے, لقد ارسلنا رسلنا بالبینات, ہم بھیجتے رہے ہیں اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ, معجزات کے ساتھ, واضح تعلیمات کے ساتھ, اور ان کے ساتھ ہم دو چیزیں نازل کرتے رہے. وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. دو چیزیں کون سی؟ ایک کتاب اور دوسرے میزان. کتاب کس لیے؟ نبوت اور رسالت کس لیے؟ انسانوں کی رہنمائی کے لیے. رہنمائی کس بارے میں؟ کیا یہ رہنمائی دینے کے لیے کہ فی ایکڑ گندم زیادہ کیسے حاصل ہوتی ہے, اس کے لیے نبی بھیجے گئے تھے؟ ناٹ ایٹ آل. رہنمائی اس کے لیے کہ دنیا میں تمہاری کیا حیثیت ہے پہچانو, تم امتحان گاہ میں ہو, یہ اصل زندگی نہیں ہے, یہ ایک عارضی سا وقفہ ہے زندگی کا, اصل زندگی موت کی سرحد کے پار ہے, اس کی فکر کرو. سب سے بڑا مسئلہ تمہارا وہ آخرت ہے, یہ تو وقت گزر جائے گا, وہ ابدی ہے, اور یہاں جو کچھ انسان کو ملا ہے اور دیا گیا ہے خیر اور شر, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, یہ تو ہم نے آزمانے کے لیے کسی کو زیادہ دے دیا, کسی کو کم دے دیا, کسی کو اچھے حالات میں آزمایا, کسی کو تکلیف سے آزمایا, اور ایک شخص کی زندگی میں بھی سارے اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں. یہ آزمائش ہے, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. حقیقت میں خیر اور شر تو اس دن ظاہر ہوگا, کامیابی اور ناکامی اس دن اس کا فیصلہ ہوگا, دنیا میں نہیں ہے. یہ سب صورتیں امتحان کی ہیں, لہذا اس امتحان میں کامیابی کے لیے راستہ کون سا ہے, صراط مستقیم کون سی ہے, طریقہ کیا ہے, اس کی وضاحت کے لیے 100,000 سے زیادہ نبی بھیجے گئے, 313 رسول آئے, بے شمار کتابیں اور صحف صحیفے نازل ہوئے. تو انزلنا معہم الکتاب, ایک تو ہم انہیں کتاب بھیجتے تھے ان کے ساتھ, رسولوں کے ساتھ, اور دوسری ایک اور شے بھی بھیجتے تھے, والمیزان, رسولوں کو میزان بھی دی جاتی تھی, ایک نظام عدل اجتماعی, سسٹم آف سوشل جسٹس, اور کس لیے, کہ اس نظام کی بھی تلاوت کر کے ثواب حاصل کر لو, نہیں, لیقوم الناس بالقسط, تاکہ لوگ عدل و انصاف پر قائم ہو جائیں, کوئی اپنے حق سے زیادہ دست درازی نہ کر سکے, جو مظلوم ہو اس کو حق ملے, اور مواقع کے اعتبار سے سب کے لیے مساوات ہے, کوئی اونچا نیچا نہیں. سسٹم آف سوشل جسٹس جس کا سمبل ہے میزان, ترازو, سکیل, یہ جو آپ کے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اوپر بھی وہ نصب ہوتی ہے, یہ تمام رسولوں کو دی گئی, اور رسول بھیجے اس لیے گئے کہ اس میزان کو نصب کرو, دنیا میں نافذ کرو. لیکن جو مراعات یافتہ طبقات ہیں, باطل طبقات ہیں, جن کی اجارہ داری ہے, وہ تو رکاوٹ بنیں گے, وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ نظام عدل قائم ہو, وہ تو مزدوروں کے اور غریبوں کا خون پسینہ چوسنے والا نظام چاہیں گے کہ سب ہمارے پاس آ جائے اور دنیا کو پاکستان بنا دیا جائے. اب سب سے بڑا آسان ہے بتا دینا, جہاں عدل و انصاف نہیں ہوگا تو وہ کیا ہے اس کے لیے, سمبل پاکستان. لیقوم الناس بالقسط, یہ طبقہ رکاوٹ بنے گا, اس کے علاج کے لیے ہم نے کیا اتارا ہے, وہ انزلنا الحدید, ہم نے فولاد بھی نازل کیا ہے ان کی سرکوبی کے لیے, سر کچلنے کے لیے, تاکہ اللہ کی رحمت کا وہ نظام نو انسانی تک پہنچ سکے, جو اس کے رستے کی رکاوٹ ہے اس کا علاج کیا ہے, فولاد, اور اسی کے لیے جہاد و قتال فرض کیا جاتا رہا ہے. وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کتنے ہی نبی گزرے ہیں جنہوں نے قتال اور جہاد کیا ہے, اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ میں تلوار لینا پڑی. کیوں؟ اس لیے کہ جو طبقات اس نظام عدل, اس میزان کے نصب میں رکاوٹ ہیں, ان کو کچلنے کے لیے یہ لازم ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو عوام تک, نو انسانی تک پہنچنے نہیں دیتے, سب سے بڑی وہ رکاوٹ ہیں. لہذا نو انسانی کے لیے رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے جو طبقات ہیں ان کا سر کچل دیا جائے, جیسے ایک جسم کو, ایک جان کو بچانے کے لیے کوئی عضو بھی کبھی کاٹنا پڑتا ہے, اور وہ بھی رحمت ہوتی. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ, یہ آیت جو ہے سورہ حدید کی, یہ تمام نبیوں اور رسولوں کے حوالے سے, خاص طور پر رسولوں کے حوالے سے, یہی جو مضمون ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قرآن مجید میں 3 جگہ آیا, اور وہاں پر کتاب اور میزان کی بجائے 2 مختلف لفظ ہیں, لیکن اسی مفہوم کو ادا کر رہے ہیں. وہ الفاظ کیا ہیں؟ یہ آیات تو میرا خیال ہے یہاں کے نمازیوں کو یاد ہو چکی ہوں گی, سورہ صف کی وہ آیت, هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله, وہی ہے اللہ کے جس نے بھیج دیا اپنے رسول کو, وہ رسول کامل جن کا انتظار تھا, جن کی پیشین گوئیاں تمام سابقہ آسمانی کتابوں میں موجود تھیں, کل کائنات کو جن کا انتظار تھا بھیج دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہی دو چیزیں دی گئی ہیں, سورہ حدید میں ہے کتاب اور میزان. یہاں فرمایا بالہدا ودین الحق, کتاب کی جگہ لفظ الہدا, کامل ترین گائیڈنس. انسان کو سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ آخرت کی کامیابی, یہ جو میری ایک منزل ہے یہ کیسے حاصل ہو, وہاں تک کیسے پہنچوں, اس کا سیدھا راستہ, آسان راستہ, واضح راستہ, اس کی مکمل ڈیٹیلز, اس کے تمام تقاضے کامل ترین انداز میں عطا کر دیے گئے قرآن مجید کی صورت میں. الہدا ودین الحق, اور دوسری شے جو رسولوں کو عطا ہوئی تھی میزان, اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو میزان عطا ہوئی ہے اس کے لیے عنوان ہے دین حق, سسٹم آف سوشل جسٹس. اور وہ بھی سسٹم جو ہے رسولوں کو پہلے بھی دیا جاتا رہا, لیکن کامل ترین سسٹم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا ہے. اور جب عطا ہو گیا تو پھر وہ آیت نازل ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن میں نے تمہارے لیے, یعنی پوری نو انسانی سے اصل میں خطاب ہے, دین کو, سسٹم آف سوشل جسٹس کو مکمل کر دیا. واتمنت علیکم نعمتی, اور اپنی نعمت ہدایت کا بھی اتمام کر دیا. قرآن مجید, بعض روایات کے مطابق یہ قرآن کی آیت آخری آیت ہے جو نازل ہوئی ہے. نعمت ہدایت قرآن کی شکل میں الہدا, یہ نعمت بھی کامل ترین شکل میں, جامع ترین, مکمل ترین شکل میں تمہیں عطا کر دی گئی. ورضیت لکم الاسلام دینا, اور تمہارے لیے اسلام کو ہی پسند کر لیا ہے دین کے طور پر, یعنی قیامت تک اب مقبول دین صرف اور صرف اسلام ہے. چنانچہ اس کتاب ہدایت کو بھی محفوظ کر لیا گیا. سابقہ آسمانی کتابیں محفوظ نہیں تھی, اس لیے کہ الہدا آنی تھی ابھی. اور میزان جو سابقہ تھے ان کی بھی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا گیا, اس لیے کہ دین حق کامل شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جانا تھا. اور وہی ہے, اسی کا عنوان ہے نظام عدل اجتماعی پاکستان. اس کے مقصد, یہ مقصد تھا قیام پاکستان کا, اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات, قائد اعظم کے الفاظ ہیں, سسٹم آف سوشل جسٹس کا یہی مفہوم ہے. آئین کیا ہوگا؟ قرآن, 1400 سال پہلے طے ہے ہمارا آئین, دستور, پورا ریاستی ڈھانچہ جو ہے وہ آئین میں ڈسکس ہوتا ہے. ریاستی ڈھانچہ کس کے مطابق ہوگا؟ آسمانی ہدایت کے مطابق, جو اللہ کی طرف سے عطا ہوا ہے, دین حق. یہ ہے, اب یہ المیہ ہے کہ اس ملک میں اسی مقصد کے لیے یہ پاکستان حاصل ہوا. وقت کم ہے, دل تو کرتا تھا اور تفصیلات بھی بتاؤں کہ علامہ اقبال نے سب سے پہلے جو خواب دیکھا تھا, تصور پاکستان پیش کیا تھا 1930 میں الہ آباد کے خطبے میں. مصور پاکستان اور مفکر پاکستان علامہ اقبال, پہلی مرتبہ تصور انہوں نے دیا تھا. اور وہاں ایک طرف یہ کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان, یہ ہند کے, ہندوستان کے شمال مغربی علاقوں میں ایک اسلامی ریاست قائم ہونی چاہیے. اور پھر آگے چل کے لکھتے ہیں کہ یہ ڈیسٹنی ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ قائم ہو کر رہے گی. اور یہ وہی خطہ ہے جس کا اس وقت مغربی پاکستان, جو اس وقت پاکستان جب بنا ہے تو مشرقی اور مغربی دو خطے تھے, لیکن اس وقت جو ہمارا پاکستان ہے, جو ایک زمانے میں مغربی پاکستان کہلاتا تھا, یہ اصل میں شمال مغربی حصہ ہے, اسی جو اقبال نے تصور دیا تھا, یہ اس کے مطابق. اور آگے اسی خطبے میں لکھتے ہیں کہ اگر ایسا ہو گیا تو ہمارے لیے موقع ہوگا کہ اسلام کے رخ روشن پر دور ملوکیت میں, عرب ملوکیت کے دور میں جو داغ دھبے پڑ گئے تھے ان کو دور کر کے اسلام کا روشن چہرہ پوری دنیا کو دکھا سکیں. دور ملوکیت پر جو داغ دھبے تھے وہ کیا تھے کہ نظام خلافت راشدہ, جو آئیڈیل ترین نظام ہے, یہ دین حق, یہ سسٹم آف سوشل جسٹس اسلام کا اعلیٰ ترین, کامل ترین شکل میں دنیا میں کب جلوہ گر ہوا؟ دور خلافت راشدہ میں. لیکن پھر وہ خلافت ملوکیت میں تبدیل ہونے لگی, اور وہ نظام جو ہے اس کے چہرے انور پر داغ دھبے آ گئے، رخ روشن جو ہے اب وہ مقدر ہو گیا دھبوں سے. ہم اس کو دور کر کے اصل اسلام یعنی نظام خلافت راشدہ والا اسلام اس کا نمونہ پیش کر سکیں گے. یہ ہے تصور پاکستان 1930 میں علامہ اقبال کے خطبے کے الفاظ. اور قائد اعظم کے بارے میں بھی 200 سے زائد بیانات تو ہمارے ایک ساتھی نے جمع کیے ہی ہیں، جس میں معلوم ہوتا ہے کہ مقصد ہی اسلام کا غلبہ تھا، دین کا قیام. لیکن ایک روایت جو ان کے معالج ہیں ڈاکٹر ریاض علی شاہ، ان کی طرف سے جنگ میں شائع ہوئی تھی، انہوں نے چشمدید واقعہ اپنا بیان کیا تھا جب وہ علامہ قائد اعظم کے معالج کے طور پر زیارت میں تھے. وفات سے چند دن پہلے کی بات، اور اس وقت قائد اعظم فرما رہے تھے اور یہ لوگ ڈاکٹر حضرات کان لگا کے سن رہے تھے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ بولتے ہوئے بھی ہانپ جاتے تھے. ٹی بی اس درجے میں داخل ہو گئی تھی کہ بولنا بھی تقریباً ناممکن تھا، بلکہ روکا گیا تھا کہ مت بولیں. لیکن پھر ڈاکٹر ریاض علی شاہ بتاتے ہیں کہ ہم نے محسوس کیا کہ قائد اعظم کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، اور ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان کو موقع دے دیا جائے، ورنہ اس کا بھی ایک منفی اثر ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اور ہم روک رہے ہیں. لہذا ان کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے آپ کہیے. اور وہ جو الفاظ ہیں اس میں، ایک تو انہوں نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا ہے، اور یہ کہ میں جب سوچتا ہوں کہ پاکستان قائم ہو گیا تو اللہ کا ایک بہت بڑا عطیہ ہے اور معجزانہ تائید کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا تھا. دوسری بات انہوں نے کہی کہ اب یہاں کے مسلمانوں کا فرض ہے کہ اس ملک میں اسلام کے نظام عدل اجتماعی یعنی خلافت راشدہ والا نظام قائم کریں. یہ جگہ اخبار میں چھپا ہوا ڈاکٹر ریاض علی شاہ کے الفاظ ہیں، ان کی یادداشت دو. اس لیے کہ اب کیا رکاوٹ ہے، پاکستان بن گیا، یہاں پہ 95% تو مسلمان ہیں، اور مسلمان ہوں اور اسلامی نظام کو نافذ نہ کریں، یہ تو ناقابل فہم بات ہے. اب اسلام کا جو آئیڈیل نظام ہے خلافت راشدہ، وہ قائم کرنا چاہیے. یہ تھا پیغام قائد کا. اور ہم کہاں کھڑے ہیں آج، کہاں ہے وہ نظام، کہاں ہے وہ اسلام کا نظام حریت و اخوت و مساوات، نظام عدل اجتماعی، سسٹم آف سوشل جسٹس. تو منزل پاکستان کی یہ تھی، اور رسولوں کی بعثت کا مقصد بھی یہ تھا کہ نظام عدل اجتماعی کو دنیا میں قائم کریں اور اس رستے کی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے قتال کریں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا اور اللہ کے دین کو قائم کیا. اس ملک میں یہ منزل کیسے سر ہو، پاکستانیوں کو تو خود چاہیے تھا. یہاں رکاوٹ کون ہے، ہندو رکاوٹ ہے، سکھ رکاوٹ ہے، کون رکاوٹ ہے؟ مجرم پوری قوم ہے اور اس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں. کیا عذاب ہے، ہر کوئی کہہ رہا ہے. کل کا اخبار میں دیکھ رہا تھا، عامر لیاقت صاحب بھی کہیں باہر پہنچے ہوئے لیکن یہی کہہ رہے ہیں اللہ کا عذاب ہے یہ. تو عذاب کیوں نہیں ہوگا، 65 سال ہمیں ملے ہیں، اور ایک مرتبہ ہماری پیٹھ کے اوپر اللہ کا ایک زبردست کوڑا عذاب کا گزر گیا، اس پر بھی سبق ہم نے نہیں سیکھا، آدھا پاکستان کٹ گیا. لیکن ہمارے وہی لچھن، اور طے کیا ہوا ہم نے کہ اللہ کے دین کو قائم نہیں ہونے دیں گے، شریعت کو نافذ نہیں ہونے دیں گے. اب سوال یہ کہ اس کا طریقہ کون سا ہے. دیکھیے ٹائم کم ہے، میں اختصار سے عرض کروں گا. رسولوں نے اللہ کے دین کو قائم کیا تو قتال فی سبیل اللہ کے ذریعے، یہ ایک بدیہی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر، اور غزوہ بدر تو پہلا غزوہ ہے جو مسلمان جانتے ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی 8 مہمات آپ نے بھیجی تھی جس کے نتیجے میں غزوہ بدر ہوا ہے. اوفینسو مسلمانوں کی طرف سے تھا، 8 مہمات قریش کے قافلے جو یمن کی طرف اور شام کی طرف جاتے تھے، اور دو یہ ٹریڈ روٹس تھے، ان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے بھیجے ہیں مہمات بھیجی ہیں. قریش کو ایک میسج گیا ہے کہ ان کے اب یہ تجارتی قافلے محفوظ نہیں ہیں, یہ کسی بھی وقت جو ہے یہ رستے بند کیے جا سکتے ہیں, بلاک کیے جا سکتے ہیں. آٹھ مہمات بھیجی ہیں جس کے نتیجے میں پھر وہ غزوہ بدر ہوا, وہ نکلے, انہیں اپنے قافلے کے بارے میں اندیشہ تھا. یہ ہسٹری ہے, کوئی جھٹلائے تو الگ بات ہے, ڈیٹائی کے ساتھ یہ حقائق ہیں. اس لیے کہ رسول بھیجے اس لیے جاتے ہیں کہ اللہ کے دین کو قائم کریں. اور جب آپ کے پاس ایک حزب اللہ جماعت تیار ہو گئی ہے, انقلابی جماعت, بل نقذف بالحق علی الباطل, جسے قرآن کہتا ہے کہ ہم حق کا کوڑا بنا کر باطل کے سر میں مارتے ہیں, ویدمغہ, اور اس کوڑے کی ضرب سے اس باطل کا بھیجا نکل جاتا ہے, فیضہ ہوا ذائق, اور وہ نیست و نابود ہو جاتا ہے. چنانچہ جب کوڑا تیار ہو گیا, حزب اللہ تیار ہو گئی, تو آپ نے اگلے فیز میں قدم رکھ دیا. اور غزوہ بدر سن 2 ہجری میں ہوا ہے, اور سن 8 کو مکہ فتح ہو گیا, سرزمین عرب پر اللہ کا دین قائم اور غالب ہو گیا. اور پھر وہاں سے نکلا ہے تو دور خلافت راشدہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ 2 بر اعظم بلکہ 3 بر اعظم پر محیط تھی اسلامی حکومت, اللہ کا جھنڈا لہرا رہا تھا, رب کی دھرتی, رب کا نظام, یہ زمین اللہ کی ہے, اس نے کامل دین عطا فرمایا ہے. کس لیے دیا ہے؟ ریسرچ کرنے کے لیے, تھیسس لکھنے کے لیے, ڈگری حاصل کرنے کے لیے. نافذ اگر نہیں کرتے تو پھر رب کا فتویٰ ہے, وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. 3 فتوے ہیں. اور پوچھ لیں علماء سے کن کے لیے ہیں؟ وہ مسلمان جو اپنے معاشرے میں, اپنی ریاست میں اللہ کے دین کو قائم نہ کریں, عدالتی نظام, ریاستی نظام اللہ کی آسمانی ہدایت کے مطابق نہ ہو, جو اس کے لیے فتوے ہیں. اور اللہ کے فتوے ہیں, صوفی محمد صاحب کے فتوے نہیں ہیں. چنانچہ صحابہ کرام تو جو علاقے فتح کرتے تھے وہاں سے ملوکیت کو ڈر سے کاٹ کر اللہ کا دین وہ میزان نصب کر دیتے تھے, چاہے اس علاقے میں ایک شخص بھی مسلمان نہ ہوا ہو. ہاں, مسلمان بعد میں ہوئے جب انہیں دیکھا اس نظام کی برکات, اس کا حسن, اس کی رعنائی, اس کی خوبصورتی, اس میں انسانی احترام, اس میں انسانوں کے لیے حقوق. معلوم ہوا کہ عدل تو یہ ہے. تو پھر کروڑوں لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے. یہ ہے اصل اسلام جس کو ہم بھولے بیٹھے. تو اب یہاں پر کیسے اس کو قائم کریں؟ اس ملک کے اندر دیکھیے, اس ملک میں عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ 2 طریقے ہیں, ایک بیلٹ کا راستہ اور ایک بلٹ کا راستہ. اور بیلٹ کے راستے کو ہماری دینی جماعتوں میں نے استعمال کیا ہے بنیادی طور پر. ریئیکشن میں کہیں کہیں بلٹ کا راستہ بھی آیا تو سب نے کنڈیم کیا. یہ ہے امر واقعہ. ہم بھی اس ملک میں بلٹ کے رستے کی تائید نہیں کرتے, اس کے کچھ اسباب ہیں. لیکن بیلٹ کا رستہ یہ جدید دور کے راستوں میں سے ایک ہے, اور اس کے اندر جہاں خوبیاں بھی ہیں تو جہاں یہ بے شمار خرابیاں بھی ہیں. خود یہ جمہوری نظام جو ہے اپنی اصل کے اعتبار سے تو ہے ہی شرک. اور مغرب کا جمہوری نظام جس زمانے میں کہ اس کی وہ ایک نیلم پری ہوتا تھا, تو سمجھتا ہے اسے آزادی کی نیلم پری, اس وقت اقبال نے 100 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام, چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر. اقبال نے تو دیکھ لیا تھا اس کے اندر. بہرحال ہمارے ہاں جو بھی ہے, اس جمہوریت کے ذریعے سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ سب کے علم میں ہے. کیا نارمز ہیں, کیا معیارات ہیں, اور یہ کون سا کوچا ہے, یہ کون سی دلدل ہے جس میں جو جاتا ہے ہر کے درکار نمک رفت نمک چست. اللہ کے دین کو قائم و نافذ کرنے کے لیے قوت درکار ہے. عوامی قوت کا ایک راستہ الیکشن کا راستہ آج کے دور میں سمجھا گیا, اور تمام دینی جماعتوں نے اس کو اختیار کر لیا. لیکن 65 سال میں کیا حاصل ہوا؟ آج میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں، والد محترم ڈاکٹر نثار احمد رحمہ اللہ آپ سب واقف ہیں، انہوں نے 1957 میں یہ بات کہی تھی کہ اس ملک میں اسلام الیکشن پروسیس کے رستے سے نہیں آ سکتا. اللہ تعالیٰ نے انہیں فہم و فراست سے نوازا تھا، اور وہ صحیح معنی میں امت اور قوم کا درد رکھنے والے انسان تھے، اس میں کوئی شک نہیں. اور زندگی کے آخری سانس تک جو ان کی کمٹمنٹ ہے وہ آپ سب جانتے ہیں. کیوں کہا تھا انہوں نے؟ اس لیے کہ اس ملک کے اندر جاگیرداری نظام ہے، اس ملک میں وڈیرا شاہی ہے، یہاں اسلام کے نام پر ووٹ تقسیم ہوتے ہیں، یہاں بے شمار مسالک ہیں. کسی اور جگہ شاید کامیاب ہو بھی جائے، پاکستان کے حالات جو ہیں وہ بتا رہے کہ یہاں یہ راستہ کامیابی کا راستہ ہو ہی نہیں سکتا. شہروں میں بھی اکثر برادریزم کی بنیاد پر ووٹ دیے جاتے ہیں، لاہور کا تو یہی حال ہے مجھے پتا ہے. لٹریسی ریٹ ویسے یہاں کا کم ہے. انڈیا میں جمہوریت کامیاب کی ہوئی کہ پہلے دن سے انہوں نے جاگیرداری نظام کو ختم کیا، ہم نے اسے سنبھال کے رکھا ہوا ہے. اور لٹریسی ریٹ جو ہمارا ہے ان کا کمپیئر کیجئے کبھی آپ. بہرحال اسلام کے نام پر ووٹ تقسیم ہوتے ہیں، بلکہ اس کی وجہ سے فرقے وارانہ کشیدگی میں اضافہ ہوتا ہے. ایک جے یو آئی کے پلیٹ فارم سے کھڑا ہے وہ کہے گا میرا اسلام اصل اسلام ہے، کوئی جے یو پی کے پلیٹ فارم سے کھڑا ہے وہ کہے گا اصل اسلام میرا ہے، وہ دو نمبر ہے. اہل حدیث بھی اسی میدان میں کودے ہوئے، وہ کہیں گے نہیں اصل اسلام کے وارث ہم ہیں. جماعت اسلامی بھی جو ہے وہ الگ سے کھڑ کے، یہ تو ایک ہی مرتبہ ہوا پاکستان میں کہ ایک انتخابی نشان اور ایک پلیٹ فارم سے تمام بڑی دینی جماعتیں اکٹھی ہو کر الیکشن میں آئیں ایم ایم اے کی شکل میں. یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے. اور اس وقت چونکہ ذکر آیا ہے والد محترم رحمہ اللہ کا، اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں تمام دینی جماعتیں اب ایک پلیٹ فارم سے آ گئی ہیں تو ان کو موقع دیا جانا چاہیے، اور جو لوگ بھی اس ملک میں شریعت کا نفاذ اور اللہ کے دین کا قیام چاہتے ہیں وہ ان کو ووٹ دیں، ان کو موقع دیں. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جب اکٹھے ہو کر بھی آ گئے تو کیا ہوا، کتنی کامیابی مل گئی. اور ایکسٹرا فیکٹر بھی تھا اس وقت، پرو طالبان اینڈ اینٹی امریکہ فیکٹر بہت اسٹرانگ تھا اس وقت. چنانچہ صوبہ سرحد کے اندر ایم ایم اے کو تو بڑی کامیابی حاصل ہوئی، صوبہ بلوچستان میں بھی کافی سیٹیں ان کو ملی نصف حکومت میں کہ وہ شریک ہو گئے. لیکن صوبہ پنجاب میں اور سندھ میں اکثر و بیشتر مفاہمت کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ ہی ان کو کوئی سیٹیں مل سکی ہیں، ایم ایم اے کو اپنے بل پر سیٹیں بہت ہی کم ملی، نہ ہونے کے برابر، جبکہ سب اکٹھے ہو کر بھی آ گئے تھے. کیا یہ ثابت نہیں ہو گیا کہ یہ راستہ اس کام کے لیے مفید نہیں؟ یا اور کئی سو سال یہی تجربے کرتے رہنے؟ میں تو دعوے سے کہتا ہوں کہ ایم ایم اے کو جو کامیابی اس وقت ملی تھی آج یہ سب اکٹھے بھی ہو جائے تو وہ کامیابی نہیں ملے گی. اور وہ اکٹھے ہو گئے تھے اس وقت تو اس ملک میں کون سا اسلام آ گیا اور اسلام اور نفاذ اسلام کے حوالے سے کوئی ایک انچ پیش رفت ہوئی ہو تو مجھے بتا دیجئے. تو پھر اب کوئی راستہ اور کیا ہے؟ بلٹ کا ہے؟ نہیں. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول جنہوں نے اللہ کے دین کو غالب کیا، قتال کیا، وہاں ایک تفریق بڑی واضح تھی، ایک طرف مسلمان دوسری طرف کافر مشرک. یہاں کون ہے؟ اسلام کے رستے کی رکاوٹ کون ہے؟ کلمہ گو ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان میں سے بہت سے نمازی بھی ہیں، حج تو سب نے کی، عمرے تو ان سب نے کر رکھے ہیں. جو سب سے بڑھ کر رکاوٹ ہے اسلام کے رستے کی، عمرے انہوں نے بھی کیے ہوئے. اور جس شخص نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا وہ بیت اللہ کی چھت پر، وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ اکبر کا نعرہ بھی لگایا تھا، یہ کس کو یہ نصیب ہوا ہے؟ وہ تو اتنا بڑا دعویٰ کرتا تھا. تو یہاں کیا کریں؟ کلمہ گو کی جان لینا, کلمہ گو کا خون کرنا, یہ بہت سینسیٹیو ایشو ہے. اگرچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ کسی فاسق اور فاجر مسلمان حکمران کے خلاف بھی خروج ہو سکتا ہے, لیکن شرائط سخت ہیں. وہ کیا ہیں؟ کہ اب جو اٹھے اس کے خلاف خروج کے لیے, جو بھی قوت اٹھے وہ اتنی مضبوط ہو اور اتنے وسائل ہوں اور ہتھیار اور اسلحے سے اتنے لیس ہوں کہ انہیں دنیاوی کیلکولیشن کے اعتبار سے اس بات کا یقین ہو جائے کہ ہم جب خروج کریں گے, بغاوت کریں گے, تلوار دے کر اس نظام کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے, اس رجیم کو, تو ہمیں کامیابی ہوگی. اگر اتنی قوت اکٹھی نہیں ہوتی اور پھر کوئی اٹمپٹ کرتا ہے تو یہ فساد ہے, یہ پھر جہاد اور قتال نہیں ہے, فساد ہے. یہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف. اور آج کل تو آپ کو معلوم ہے کہ ساری قوت جو ہے وہ ہے ہی حکومت اور حکومتی اداروں کے پاس, عوام کے پاس کچھ بھی نہیں. اس دور میں نیکسٹ تو امپوسیبل ہے اس شرط کو پورا کرنا اور پھر خروج کرنا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے حالات میں یہ بلٹ کا راستہ, ہم اس کی تائید نہیں کرتے ہرگز. تو کوئی اور راستہ ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے, ان کے درمیان بھی ایک راستہ ہے اور وہ آج کا مروج راستہ ہے, آزمودہ راستہ ہے, وہ ہے عوامی تحریک کا راستہ. الیکشن پالیٹکس نہیں, عوامی تحریک, مظاہرے, دھرنے, اپنے جائز حق کے لیے. اس ملک میں یہ ہمارا جائز حق ہے, یہاں پر 95% مسلمان ہیں, انہیں یہاں اسلام کا نظام چاہیے. ہمارے دستور میں بھی طے ہے یادگار کی حکمرانی ہوگی, اگرچہ پاؤں تلے روندا جاتا ہے ان الفاظ کو, بے مانی, لیکن ہمیں حق ہے, ہم اپنا مطالبہ کر سکتے ہیں. تحریک, لیکن اس کی شرط کیا ہے؟ ایک انقلابی جماعت ہو جو ایسے افراد پر مشتمل ہو جو نفاذ شریعت کے لیے گردن کٹانے کے لیے اور ہر طرح کی سختی برداشت کرنے کے لیے, قید و بند کے لیے ذہناً تیار ہو, لیکن وہ کسی ایک جذباتی اپیل کے اوپر جمع ہونے والے نہ ہوں. یہ وہ لوگ ہوں کہ جو واقعی شریعت کے ساتھ مخلص ہوں, انہوں نے اپنے وجود پر سب سے پہلے شریعت کو نافذ کیا ہو. اسلام آباد پر اسلام کا پرچم لہرانے کے لیے تو نکل رہے ہیں, وجود پر شریعت قائم کرنے کے لیے تیار نہیں. اپنے گھروں میں جہاں ان کی جورسڈکشن ہے وہاں اللہ کا دین قائم کریں, اور پھر جو سختیاں آئیں اس لیے کہ برادری تو بائیکاٹ کرے گی, دوست تو مخالفت کریں گے, یہی نہیں اسلام کا ہیضہ ہو گیا؟ باقی بھی تو سب لوگ کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں حرام سے ہم نے, حرام معیشت کا ایک لقمہ ہمیں قبول نہیں ہے, دیکھو سب کھا رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے شرعی پردہ نافذ کرنا ہے, اس لیے کہ قرآن کی, رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیمات ہیں. کہاں ہے شرعی پردہ؟ آپ اپنے گھروں میں نافذ کیجئے, بائیکاٹ کر دے گی برادری, سختیاں جھیلنی پڑیں گی. وہ لوگ جو اپنے گھر میں اپنے وجود پر شریعت قائم کرنے کے مرحلے سے گزرے ہوں اور ایک انقلابی جماعت کے تقاضے, ڈسپلنڈ, ویل آرگنائز جماعت, سموتات والی جماعت, ڈسپلن کے خوگر ہوں اور اس کی دعوت انہوں نے معاشرے میں پھیلائی ہو وسیع پیمانے پر, یہ جب ایک مضبوط قوت بن جائیں اب عوامی تحریک اٹھائیں. دعوت کے کام کی وجہ سے اس کام کا تعارف جو ہے وہ معاشرے میں ہو چکا ہوگا, پھر یہ پری ریکوزٹ ہے. اور لوگ دل سے قائل ہو جاتے ہیں. آپ لوگوں کے سامنے دین کی دعوت پیش کریں, دین کے تقاضے پیش کریں, دل سے قائل ہوتے ہیں, اس لیے کہ بات قرآن و سنت کی بنیاد پر ہو رہی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے اسوے کی بنیاد پر ہو رہی ہے. لیکن اس پر ہمت کرنا, اس پر عمل کرنا, یہ سب کے لیے ممکن نہیں ہوتا. بہت ساری مصلحتیں آڑی آ جاتی ہیں. لیکن جب کوئی جماعت جو واقعی پوری تیاری سے آئی ہو, جس کی ایک ہسٹری ہو, جس کا ایک ٹریک ریکارڈ ہو کہ یہ منکرات کے خلاف آواز اٹھانے والے ہیں, یہ سودی نظام کے خلاف آواز اٹھانے والے ہیں, یہ فحاشی اور بے حیائی کے خلاف آواز اٹھانے والے ہیں, اس لیے کہ جب تک قوت فراہم نہیں ہوتی, ایک مضبوط جماعت نہیں بنتی جو ٹکرائے اگلے مرحلے میں جائے, تحریک کے مرحلے میں, اس وقت تک صرف زبان سے کہتے رہنا ہوگا, ہاتھ نہیں اٹھانے ہوں گے. اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم جا کر جو ہے وہ بینکوں کا توڑ پھوڑ شروع کر دیں, یا جس شخص کو آپ دیکھیں کہ منکر کا کام کر رہا ہے, من رہا من کو منکرن فلیغیر بیدی, اور اس پر ڈنڈا چلانا شروع کر دیں. نہیں, ایک طریقہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ اختیار کیا تھا. جب تک قوت فراہم نہیں ہوتی, زبان سے کہتے رہو, زبان سے کہتے رہو, اور اس کہنے پر لوگ مخالفت کریں, تشدد کریں, پرسیکیوٹ کریں, بائیکاٹ کریں, اس کے لیے دیر میں تیار رہو, برداشت کرو. تو خاک میں مل اور آگ میں جل, جب خشت بنے تب کام چلے, ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ, تعمیر نہ کر. یہ نہیں ہے کہ ایک نعرہ لگایا اور کچھ جذباتی لوگوں کو لے کر جو ہے چل پڑے, یہ ہوائی باتیں ہیں, یہ انقلاب کا راستہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اس طرح کوئی تحریک چلے اور جمے ہوئے تخت کو تو بہا کے لے جائے, لیکن بعد میں کیا ہوگا وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوگا, کھیر کوئی اور کھائے گا. جب تک ایک مضبوط انقلابی جماعت, جس کا میں نے ذکر کیا, وہ ان شرائط کو پورا کر کے میدان میں نہیں اترتی اور پھر لوگوں کو کال کرے تحریک کے لیے اور اس کو پورا کنٹرول کرے, کر سکتی ہو, اور بعد کے حالات پر بھی کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو, اس وقت تک یہ کام نہیں ہوگا. زبان سے کہیں گے لیکن قوت کا مظاہرہ اینڈ پر کیسے ہوگا, وہ دھرنے کی شکل میں, وہ پکٹنگ کی شکل میں. آپ حیران ہوں گے کہ یہ بات, یہ پیغام والد محترم کب سے دے رہے ہیں, پچھلے 30 سال سے دے رہے ہیں, اور آج بہت سی جماعتیں, دینی جماعتیں اور علماء جن سے ہم بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں واقعی راستہ یہی ہے, یہ صحیح ترین راستہ اس دور میں. آپ دیکھیں ایران کا انقلاب کیسے آیا, عوامی تحریک تھی, شہنشاہ ایران اس کا تخت بہت مضبوط تھا, وہ سیلاب کے اندر کچے گھروندے کی طرح بہ گیا, اور پھر انہوں نے اپنے جو شیعہ تصورات ہیں اس کے مطابق ایک مذہبی اسٹیٹ قائم کر کے دکھا دی, نہ الیکشن کے ذریعے آیا اور نہ عوام نے جو ہے وہ گن اٹھائی, اور امن مظاہرے, ہاں قربانی دیے. اس دور میں وینزویلا کے اندر انقلاب آیا, عوامی تحریک کے بے شمار آپ کو مثالیں مل جائیں گی. قرغیزستان کے اندر جو ہے وہ جمع ہوا تخت بہ گیا عوامی تحریک کے آگے. ابھی وکلا کی تحریک, یہ بھی انہی خطوط پر تھی جیسے بانی محترم والد محترم فرمایا کرتے تھے, انہوں نے بھی سختیاں جھیلی تھی, انہوں نے بھی تحریک چلائی, کئی سال چلائی ہے, اس کے بعد نکلے تھے وہ دھرنے کے لیے. اب اس میں بہت سے اور فیکٹرز بھی ہوں گے, لیکن راستہ یہ ہے, اور اس کے اندر جان جاتی ہے تو اور کیا, شہادت ہے بطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی, لیکن اس راستے سے کامیابی ملے گی. یہ ہے راستہ جو آج کا معروف طریقہ بھی ہے اور قوت کے اظہار کا وہ طریقہ ہے کہ یہ پریشر عوامی دباؤ کے ذریعے جو ہے آپ نے اس رجیم کو یا تو مجبور کرنا یا وہ چھوڑ کر بھاگے گی. اور آخری بات عرض کروں گا, ٹائم ہو گیا. دیکھیے دینی جماعتوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے عوامی تحریک کا, کئی دفعہ اختیار کیا, لیکن کس لیے, نفاذ شریعت کے لیے نہیں, کسی دینی ایشو کے لیے. مثلا ختم نبوت کی تحریک چلائی, 1974 کی ختم نبوت کی تحریک, ظاہر بات ہے کہ آج کے نوجوان نسل کو تو معلوم نہیں ہے, کون گیٹ کر رہا تھا, مولانا سید یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ, خالصتاً غیر سیاسی شخصیت, الیکشن پروسیس الیکشن کو سو دور, دینی جماعتیں اکٹھی ہو گئی اور ایک ناممکن کام ممکن بن گیا, قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا. کس کے ہاتھوں ہوا, ذوالفقار علی بھٹو کے ہاتھوں. ابھی دو تین سال پہلے آپ نے دیکھا تحفظ ناموس رسالت تحریک چلی ہے، دینی جماعتیں اکٹھی ہوئی ایک پلیٹ فارم پر، عوامی تحریک چلائی، دو تین جگہ بڑے بڑے اجتماعات کیے، حکومت کو میسج دیا اب ہم نے دھرنا دینا ہے، گھٹنے ٹیک دیے. یہ راستہ ہے جو جب بھی اختیار کیا گیا دینی جماعتوں نے اکٹھے ہو کر اختیار کیا، کامیابی ملی ہے. تو بھائی اللہ کے بندو، نفاذ شریعت کے لیے یہ راستہ کیوں نہیں اختیار کرتے؟ یہ ہے وہ راستہ جو تنظیم اسلامی پچھلے 30 سال سے دکھا رہی ہے. یہ انقلابی راستہ ہے، لیکن اس کے اندر کلمہ گو کا جان نہیں لیں گے، ہم خود گن نہیں اٹھائیں گے، لیکن قوت کا مظاہرہ نہیں، یعنی منکر، منکرات کے خلاف. باطل نظام سب سے بڑا منکر ہے، یہ ابھی برداشت نہیں ہے. ہم اس کے لیے دھرنے دیں گے، مظاہرے کریں گے، اور پھر گولیاں آتی ہیں تو گولیاں، لاٹھیاں برستی ہیں تو برسے. یہی ہے صحیح معنی میں تبدیلی کا راستہ، اور اس کے پری ریکوزٹ جو ہیں جو میں نے پہلے بیان کر دیے، اب وقت نہیں ہے کہ میں دوبارہ دہراؤں. تو پاکستان کی منزل بڑی آسانی سے حاصل ہو سکتی ہے، مجھے یقین ہے. جو 65 سال سے ہمارے لیے ایک ناممکن الحصول معاملہ رہا ہے، اگر آج بھی یہ دینی جماعتیں متحد ہو کر ان خطوط کے اوپر کام کریں، اور سنت سے بھی رہنمائی لیں، اور شریعت کے خود بھی وفادار بنے، اور ان پری ریکوزٹس کو پورا کر کے آگے بڑھیں اور تحریک مل کر چلائیں گے، تو کوئی دور کی بات نہیں ہے، یہ راستہ انشاءاللہ بہت مؤثر ثابت ہو سکتا ہے. پہلے بھی ہوا، آئندہ بھی ہوگا. اللہ تعالی ہمیں اس راستے کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اس حوالے سے رسول انقلاب کا طریق انقلاب، محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کا ایک خطاب ہے، کتابی شکل میں ہے، اس میں ساری تفصیلات موجود ہیں. جن کو دلچسپی ہو وہ ضرور وہاں سے حاصل کر کے پڑھیں. جزاکم اللہ خیرا. جزاکم.